السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ملك درود بجي محمد و آل محمد. اگر مومنین زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں، جو مومنین بعد میں آپ کو جگہ مل سکے درود بھیجتے ہوئے آگے آگے آ جائیں. درود بجی محمد و آل محمد. اذن محترم، ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور کئی جہاز سے اس مومنہ سے تعلق رکھنے والے افراد، یعنی بھائی اور بیٹے، ان سے ایک حلقہ آشنائی ہے. اس بنا پر سب سے پہلے تو اس خانوادے کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کو حقوق شرعیہ یا واجبات اگر رہ گئے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ادا کیا جائے. اس لیے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جو صاحب عزا ہوتا ہے، غم کا وارث ہوتا ہے، خواہ وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں یا والدین ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو صاحب عزا ہے، جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس سے اظہار تعزیت کیا جائے. اظہار تعزیت یعنی عزا اور سوگ کی صورت بنا کر، توجہ رکھے گا، عزا اور سوگ اور غم کی صورت اختیار کر کے اسے گلے لگایا جائے. اور یہ گلے لگانا، یعنی اس کے سینے سے اپنا سینہ ملانا یا اس کی گردن سے اپنی گردن ملانا، یہ ایک فعل ہے کہ اس کڑے وقت میں کہ جب اللہ تمہارا اس عزیز کے انتقال کی وجہ سے تمہارا امتحان لے رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر دوسرا ادب جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اظہار تعزیت کے الفاظ ادا کرے، جو ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا ہے. بہت زیادہ ہوا تو ہاتھ رکھے، جس طرح ہم آپس میں ملتے ہیں خوشیوں میں، اسی طرح تعزیت کر لیتے. نہیں، تعزیت کا انداز مختلف ہونا چاہیے. گلے لگایا جائے، اسے محسوس ہو کہ اس کڑے وقت میں تنہا نہیں ہوں. دوسری چیز یہ کہ اظہار افسوس کیا جائے. مستحب ہے مومن کے لیے جب کسی کے غم میں، اس کے گھر میں عزا کے لیے جائے، تعزیت کے لیے جائے، تو الفاظ بولے کہ یہ آپ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے لے لی، مختلف، خدا آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے. اس قسم کے الفاظ کسی بھی زبان میں جو وہ آپ اور وہ سمجھ سکتے ہوں، اس کو ادا کیا جائے. یہ وہ آداب ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے. اور پھر میت کے گھر میں کھانا نہیں کھایا جائے، یہ بھی ادب میں سے ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ میت کے گھر میں کھانا نہ کھائیں. اس بنا پر اس خانواده کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے، اور ہم سب نے جانا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے ہمارے حساب سے، کوئی ہمارے حساب سے دیر سے جاتا ہے، نہ کوئی جلدی جاتا ہے نہ کوئی دیر سے جاتا ہے، جس کا وقت آتا ہے وہی جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ تدفین میں بھی جا رہے ہیں، جنازے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی باتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ میچ کی باتیں ختم ہو رہی ہیں، نہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہم سے چھٹ رہا ہوتا ہے، نہ مہنگائی پر ڈسکشن ہم سے کم ہوتی ہے، لگتا ہے کہ موت صرف جانے والے کے لیے لکھی ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ یقینی چیز وہ موت ہے۔ اور پھر مولا ایک قبر کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے، مردے کو دفنایا جا رہا تھا، یہ دفنایا جا چکا تھا، امام نے اشارہ کر کے کہا اس زندگی سے بچو، دنیاوی زندگی سے، دھوکے والی زندگی سے، جس کا اینڈ اور آخر یہ دن ہے، اور اس زندگی کے لیے فکر کرو جس کی ابتدا یہ قبر ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے۔ تو ان مجالس سے ایسا ثواب میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا موضوع لیا جائے جو ہمیں خواب غفلت سے جھنجھوڑ سکے، نکال سکے۔ ہم جو خواب غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مشینی زندگی بسر کر رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، جب تک کوئی بیمار نہیں ہوتا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، جب تک کوئی ہسپتال میں داخل نہیں ہوتا ہم متوجہ نہیں ہوتے، جب تک بیماری ہمارے در پہ دستک نہیں دیتی ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اجانے کے رام خدا بار بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اور یہ سورہ سورہ والعصر جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں پوری زندگی کو سمو دیا گیا ہے، پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں سمو دیا ہے۔ زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ والعصر کی تلاوت کر لیا کرو۔ کیوں؟ نماز میں جو سورے رکھے گئے ہیں ان کا ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن زندہ رہے، وہ جو رکھے گا قرآن کو زندہ رکھنے کا ایک عمل اور ایک سبب کیا ہے؟ نماز میں قرآن کی تلاوت ہے۔ سورہ فاتحہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پہلی دوسری رکعت میں، اور پھر دوسرا یہ کہ مختلف سوروں کے فضائل بیان کیے گئے، اس سورے کی یہ فضیلت، اس سورے کے یہ ثواب، اس سورے کے یہ فوائد۔ انسان جو ہے کیا مسلسل مختلف سوروں کے ساتھ نماز ادا کرے تاکہ زندگی بھر کے خلاصہ، زندگی بھر کا خلاصہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ سورہ والعصر کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، یا عصر کے وقت کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، پورے انسان کے لیے یہ یوں کہوں خبر دی جا رہی ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے خبر دی جا رہی ہے۔ مولوی ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، پروفیسر ہو، گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو، نوجوان ہو، بینک میں ملازم پیشہ افراد ہو، کاروبار کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، انسان ہو، تمہاری زندگی خطرے میں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں۔ اس گھاٹے اور خسارے اور نقصان سے کون نکلے گا؟ جن کے پاس چار عملی صفات موجود ہیں، جو چار عملی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے وہ اس گھاٹے سے نقصان پا جائیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اگر یہ چار صفات ہم نے اپنے اندر پیدا نہ کی ہم گھاٹے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم مسلسل تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک یقیناً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی نصیحت و تلقین کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر پر جمع رہنے کی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی دوسرے کو نصیحت کی۔ یہ چار صفات اگر کسی بھی انسان یا گروہ میں پیدا ہو جائیں خدا کہتا ہے وہ کامیاب انسان ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ سورہ زندگی کی حقیقت کو بتا رہا ہے. اثر کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلنے سے قریب تر ہوتا ہے. توجہ رکھے گا, پوری زندگی کے ایام میں ایک دن, اور اس ایک دن میں سے سورج کا سفر جب عصر کے قریب پہنچتا ہے تو پورے دن کا نچوڑ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کو فکر ہوتی ہے اگر ملازم پیش آئے تو گھر جاؤں گا, دن بھر کی تھکن اتاروں گا, آرام کروں گا. یہی ہوتا ہے نا, کوئی امتحان دے کے جا رہا ہے, سکون سے سوؤں گا, آرام کروں گا, پیپر ختم ہو گئے, ملازمت ختم ہو گئی, کاروبار ختم ہو گیا, بازار اب آہستہ آہستہ بند ہونے کو جا رہا ہے. اب کیا ہے, انسان حساب کتاب شروع کرتا ہے, کیا کھویا, کیا پایا, کیا خرچ کیا, کتنا حاصل کیا. ڈیبٹ اور کریڈٹ یہی تو ہے نا, کتنا مال آ رہا ہے, کتنا مال جا رہا ہے, کتنا مال دیا, کتنا فائدہ حاصل کیا, کتنا بیچا, کتنا نقصان کیا. یہ کیا, یہ ایک دن کا سفر ہے, لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر پھیلا دیا جائے تو پوری زندگی ہے. عصر کے وقت کی قسم انسان گھاٹے میں ہے, کہ انسان وقت عصر کیا بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے گھر جاؤں گا تو کیا لے کے جاؤں گا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. بیوی بچے انتظار رہیں گے شام کی روٹی کے لیے کیا آئے گا, انسان جب جائے گا تو خالی ہاتھ رہی جائے گا. اے انسان, تو اپنی زندگی کے لیے تگدو کر رہا ہے, تو اپنی روٹی کے لیے تگدو کر رہا ہے, بہت اچھا کرنا چاہیے, لیکن اس ایک دن کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے بھی فکر کر کہ تو جو اپنے رب کے پاس جا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے, تو جو علی مرتضیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے, تو جو روزانہ دعا کرتا تھا خداوندہ ہمیں جوار معصومین میں جگائے عنایت فرما, تو اس جوار معصومین تک پہنچنے کے لیے تو نے کون سے نیک اعمال انجام دیے ہیں جو تو اپنے دامن میں بھر کر اہل بیت کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے. یہ وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. اب ہمیں مادی نقصان تو بہت جلدی نظر آ جاتا ہے, کسی کا موبائل گر جائے, اس کی اسکرین پر نشانات پڑ جائیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, گاڑی پر نشان پڑ جائے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, رگڑ رگڑ کر دو دو گھنٹے ہمارے ہاتھ دکھ جاتے ہیں کہ یہ نشانات مٹ جائے. جی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, دروازہ خراب ہو جاتا ہے, بچے دیوار کو پینسل سے خراب کر دیتے ہیں, ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. گھر میں ہانڈی گھر والی سے جل جائے, ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. بن بلاوم مہمان آ جائے, ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. انسان نے اپنی پریشانی کے اور پریشانی کو جانچنے کے جو معیارات اور اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے بہت مخصوص اسٹینڈرڈ ہیں. سالن جل گیا, کپڑا جل گیا, چوٹ لگ گئی, بیمار ہو گئے, تنخواہ نہیں ملی, موبائل ٹوٹ گیا, بجلی کے بل زیادہ آ گیا, کسی لڑائی جھگڑا ہو گیا, درآمدات نہیں ہوئی, برآمدات نہیں ہوئی, مالی فائدہ نہیں ہوا, مسلسل نقصان میں جا رہے ہیں. ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے معیارات بتائے, لیکن خدا کہتا ہے اے انسان, تو اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے, تو عالم آخرت کے لیے خلق ہوا ہے. اور مولا کائنات سے منسوب ایک شعر ہے, دمے کے درود بھیجے محمد وال محمد. مولا کائنات سے منسوب ایک شعر ہے, اتزعم فی اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت عالم الاکبر. مولا علی فرماتے ہیں اے انسان, تم سمجھتے تم ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو, تو جو رکھے گا وفیک انت عالم الاکبر, اور ایک بہت بڑا عالم اور دنیا تمہارے اندر لپیٹ کر رکھ دی گئی ہے, پورا عالم تمہارے اندر سمایا ہوا ہے. خلق تم للبقاء لا للفناء, حدیث معروف ہے مولا کائنات کی خود معروف ہے کہ تم بقا کے لیے خلق ہو, باقی رہنے کے لیے, فنا اور مرنے کے لیے خلق نہیں ہوئے. مرتا بدن ہے, روح زندہ رہتی ہے اور وہی جزا سزا پاتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد والا. انل انسان اللہ فی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. ہم ایمان کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے کبھی ہم اسے نقصان نہیں سمجھتے, اولاد کہنا نہیں مان رہی اسے نقصان نہیں سمجھتے, والدین اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے ہم اسے نقصان نہیں سمجھتے, फनी और वीडियो क्लिप देख देख कर हम हंस रहे होते हैं, उसमें बेहयाई दिखा दी जा रही होती है, हम उसे नुकसान नहीं समझते। टीवी पे ड्रामों में नामहरम और महरम को हाथ मिलाते दिखाया जा रहा होता है, हम कहते हैं ये ड्रामा है, ये तो इंटरटेनमेंट है, ये तो मजाहिया है, ये तो तफरी है, ये तो दिल बहलाने की बातें हैं। मौलाना खुदा कह रहा है कि इससे न ईमान को नुकसान हो रहा है, कब्र कयामत को नुकसान हो रहा है। अपने व्यू को चेंज करो, अपनी निगाहों को चेंज करो, अपनी फिक्र को चेंज करो। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में है। हम ईमान के से मुतालिक चीजों को किसी घाटे में नहीं, किसी खाते में नहीं लाते। गाना सुने या ना सुने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप से चीखे बोले या आराम से बोले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी के हुकूक ज़ाया करें या ना करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी गाड़ी को डबल पार्किंग पे लगा दें बीच रोड में जहाँ पे हमारी मर्जी खड़ी कर दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी ठेले से करीब हो जाए, दुकान से करीब हो जाए, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्नल इंसान लफी खुसर, ये घाटा है कि तुम्हारे वजूद से अगर दूसरी गाड़ियों को, दूसरे मोटरसाइकिल सवारों को, पैदल चलने वालों को तकलीफ हो रही है तो इसका हिसाब तुम्हें रोजे जजा देना होगा। इस हद तक दीन दिक्कत की निगाहों से देखता है, तब जो रखिएगा हुकूक को नफ को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है कि अगर आजाद फिजा में, पाक फिजा में, साफ फिजा में सांस लेना सबका हक है, सबका हक है क्या पाक साफ फिजा में सांस लें, लेकिन अगर कोई अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं कराता, उसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल धुआं देती है, ये गासिब है फिजा का। कोई सिगरेट के जरिए से धुआं जलाकर फिजा को मुकद्दर करता है, ये गासिब है फिजा का। हमें बड़े बड़े गासिब तो नजर आते हैं, करप्शन करने वाले तो नजर आते हैं, लेकिन हम जो करप्शन हम कर रहे हैं, गस्ब हम कर रहे हैं, हुकूक पर डाके हम डाल रहे हैं, हमें वो नजर नहीं आता। हुकूक और नास की बहुत ज्यादा अहमियत है। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तुम सिर्फ मादी चीजों के नुकसान को नुकसान समझ रहे हो, खुदा कहता है ये भी नुकसान है, इसकी भी फिक्र करो, लेकिन असल तवज्जो तुम्हारी ईमान की सलामती के लिए होनी चाहिए कि ईमान जाया ना हो, ईमान बर्बाद ना हो। और हमें कोई फिक्र नहीं है, ये ड्रामे दिखा दिखा कर महरम और नामहरम को गले मिलते, हाथ मिलाते, बोसों किनार करते, इतना दिखा दिया गया है, आदि हो गए हम। असल उस गुनाह की बुराई हमारे दिल से निकल गई है, हम उसे बड़े लज्जत से, मजे से, इंजॉयमेंट के साथ उन ड्रामों और फिल्मों को देख रहे होते, क्योंकि हमें इतना आदि बना दिया गया है। खुदा कह रहा है कि इसमें क्या है, नुकसान है तुम्हारे ईमान। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में, इंसान नुकसान में है, तवज्जो रखिएगा। जरा गरम में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे यहाँ, जो ईरान से ताल्लुक रखते, आगे सुल्तानी, कई साल उन्होंने यहाँ पर तदरीस की, शहीद हुए, उलमा तरबियत किए। उसके बाद जब आगे बहाउद्दीन जो रहबर के नुमाइंदे थे, उनके ख्वाब में वो शहीद आलिम दीन आए, कहा कि आपका मर्तबा तो बड़ा अजीम होगा, आप आलिम दीन थे, बरसा बरस आपने तबलीग दीन की, अहले बैत की शरीयत को फैलाया, शागिर्द तरबियत किए, उलमा तरबियत किए, और बिलाखिर आप शहीद हुए, खुदा की राह में बेगुनाह मारे गए, आपका दर्जा बहुत अजीम। कहा कि ये सब एक तरफ, लेकिन मैं अभी तक एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। आगे कैसे, कहा कि मेरे पास लोगों की कुछ अमानतें थी, मेरी शहादत हो गई, वो अमानतें मेरे घर में रखी हैं, आप इतना कीजिए कि आप मेरे घर जाइए, फला जगह फला संदूक में वो अमानतें हैं, और वहाँ से लेकर उनके साहिबान तक वो अमानतें पहुँचाइए। बाज़ोकात खुदा अपने नेक बंदों को ये इजाज़त देता है कि वो आलम बरज़ख से हम जिंदों से राब्ता करें, ताकि उनके तवस्सुल से हम बंदगान खुदा के हुकूक की अदायगी के लिए मुतवज्जे हो जाएं। सबको नहीं इजाज़त मिलती है, तवज्जो रखिएगा, ये कोई दरवाज़ा नहीं खोला हुआ कि सब वहाँ से टेलीफोन करके एसएमएस करके बता रहे होंगे बेटा ऐसा कर दो, बेटा वैसा कर दो, नहीं, ये कभी कभी किसी किसी के लिए। कहा कि सारे फजाइल आप एक तरफ, लेकिन अभी तक मुश्किल में हूँ, रास्ता नहीं खोला है। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि वो अमानत मेरे पास है। आगा बाहुद्दीनी कहते हैं, मैं पाकिस्तान आया, उनके घर आया, और घर आने के बाद उनके घर वालों से कहा कि फला संदूक की चाबी दे जो फला कमरे में है, बिल्कुल वही निशानियां जो उन्होंने बताई थी, उसका दरवाज़ा खोला, उसमें जो अमानतें थी वो उनके साहिबान असली तक पहुँचाई। जब पहुंचा दी तो रात को ख्वाब में आगाए सुल्तानी दोबारा तशरीफ लाए और शुक्रिया अदा किया, आए बाहुद्दीनी आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए रास्ता खोल दिया और मेरे लिए जन्नत में जाने का रास्ता हमवार हो गया। हुकूकुन नास अजन, बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से इंसान गुजर नहीं सकता। ये बटन लगा है मेरे कुर्ते में, इस बटन को टाकने के लिए कम से कम बालिश भर का धागा चाहिए होगा, ये इससे कम या इससे ज़्यादा। ये धागा जो इसमें लगा है, अगर गस्मी पैसे से लगा है, जिसका खुम्स और ज़कात अदा नहीं किया, ये लिबास गस्मी हो जाएगा, इसमें नमाज नहीं हो सकती। या जिस दर्दी से सिलवाया है उसकी उजरत नहीं दी, ये लिबास गस्बी हो जाएगा। हुकूकुन नास कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं एक और वाक्य सुनता कि हुकूकुन नास वादे हो जाए, मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये किताब जो आप देखते हैं आमाल में, हर जगह हर घर में नज़र आती है, मफातुल जनान। मफातुल जनान यानी जन्नत की चाबियां कुंजियां। ये एक बहुत बड़े आलिम ने मुख्तलिफ दुआओं की किताबों को जमा किया, शेख अब्बास कुम्मी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम दीन रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने भी अपने किसी दोस्त से किताब ली थी पढ़ने के लिए, इंतकाल हो गया, किताब वापस नहीं कर सके। एक रात बेटे के ख्वाब में आए, क्योंकि बेटा मैंने अपने किसी दोस्त से मुतालए के लिए किताब ली थी, वो किताब फ़लाँ जगह फ़लाँ अलमारी में रखी है, ये नाम है, ये फ़लाँ मेरे दोस्त को दे आओ। सुबह को बेटा उठा और उसने बाप के बताए हुए कहने पर अमल किया, किताब निकाली, देखा वही किताब है, बगल में दबाया और चल पड़ा। रस्ते में जा रहा था, इसका पैर उलझा, गिर गया, किताब भी गिर गई। किताब का एक कोना जो था गिरने की वजह से मुड़ गया, उससे उसको सीधा किया, झाड़ा, बगल में दबाया, चला गया, किताब दे आया। रात को ख्वाब में शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह आते, कहते बेटा तुमने अमानत तो दे दी, तवज्जो रखिएगा, तुमने अमानत तो पहुंचा दी, लेकिन अमानत जिस सही हालत में ली गई थी उस हालत में लौटाई नहीं गई। क्या मतलब? उसका एक कोना मुड़ गया था। तुम्हें चाहिए था कि तुम ऐलान करते, बताते उस साहिब किताब को कि मैं आ रहा था, आपकी किताब मुड़ गई, कोना मुड़ गया, एक हिस्से को ठेस पहुंची, तुम्हें बताना चाहिए था, नहीं बताया। ये हैं हुकूकुन नास। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में, कितने हुकूक हम अपनी घरवाली के ज़ाया कर देते हैं। वो घरवाली मेरी लिए रोटी पकाने के लिए मेरे घर में नहीं आई है, वो अगर पका रही है तो मुझ पर एहसान कर रही है, एहसान कर रही है, याद रखिएगा। अगर मैं उसे बदतमीजी करूं, अगर बद अखलाकी का मुजाहरा करूं, अगर उसके सामने चीखूं, चिल्लाऊं, हाथ उठाऊं, खुदा ना करे, और रोज़े क़यामत इसका हिसाब किताब देना होगा जाने गिरामी। एक आलिम दीन मुज्तहिद आरिफ कहते हैं, एक दफा मैंने अपनी जौजा के सामने अपनी आवाज को ऊंचा किया था, तवज्जो रखिएगा, अपनी आवाज को ऊंचा किया, सिर्फ चीखा थोड़ा सा, चिल्लाया, नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। कहते हैं कि मुझे अपने कई सालों की इबादत के सवाब से महरूम होना पड़ा। तो वो जो रख सकते हैं, کئی سالوں کی عبادت سے محروم ہونا پڑا. کتنے حقوق ہم ضائع کر دیتے ہیں, کتنے ماں باپ ہیں کہ جو اپنی اولاد کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں. اولاد آ کے روتی ہے, سوشل میڈیا پہ رابطہ کرتی ہے, ٹیلی فون کرتی ہے, مولانا والدین ظلم کر رہے ہیں, والدین ہماری جائز خواہشات پر عمل پیرا ہونے نہیں دے رہے. خوب سوچنا چاہیے ایسے والدین, کوئی خدا نخواست ایسا نہ ہو کہ کیا واقعی آپ ظلم کر رہے ہیں ان پر. کئی والدین آتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے گریہ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی, نافرمان ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, ادب کا خیال نہیں رکھتی. خطر نوجوان بچے کہ جو ماں باپ کے سامنے مثال کے طور پر چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ بچہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا تم جا کے اپنی ماں کے ہاتھ چومنا اور ان کو شکریہ ادا کرنا اور ان سے معافی طلب کرنا, تو اور مجھے آگے بتانا کہ کیا ہوا. کہلیں گے جب میں نے یہ عمل کیا تو اگلے دن جب میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا, کہلیں گے میری ماں حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا, یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ بچے جو چیخا کرتا تھا, ہاتھ اٹھایا کرتا تھا, آج میرے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. خواتین آ کے شکایت کرتی ہیں, شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, ظلم کرتا ہے, حقوق پورے نہیں کرتا. اب یہ ظلم, اس کا جواب دینا ہوگا. کئی شوہر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ زوجات مثلا ظلم کرتی ہیں کسی بھی قسم کا, تو ہمیں حقوق الناس کی ادائیگی کا خیال رکھنا. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے, اہل بیت سے دور کرے, ان الانسان لفی خسر کا مصداق ہے. یاد رکھے گا کوئی بھی چیز, اگر میں مجلس کروں اور امام حسین کی سیرت پہ چلنے کا جذبہ مجھے پیدا نہ ہو, میں ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہوں. میں نماز پڑھوں لیکن نیکیوں سے قریب نہ ہوں, ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہوں. اگر میں ماں باپ کے سامنے جاؤں سر نہ جھکاؤں, ادب سے بات نہ کروں, ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہوں. میں اپنی گھر والی کے سامنے جاؤں ادب اور پیار سے بات نہ کروں, اگرچہ وہ غلطی پہ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی ادب و پیار سے بات کروں, ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہوں. وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرے, اس کے حقوق پورے نہ کرے, ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہوں. جہاں کہیں ہم اپنی عبادت کے اصل مقصد کو نہ پا سکیں عزیزان گرامی, ہم ان الانسان لفی خسر کا مذاق ہے. مجھے جیسے نماز پڑھنی چاہیے میں نماز نہ پڑھوں, مجھے گھاٹا ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. میں مجلس کروں لیکن اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کا عزم نہ ہو, مجھے نقصان ہوا ہے. میں ماتم کروں اور امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ مجھ میں بیدار نہ ہو, میں گھاٹے میں ہوں, میں نقصان میں ہوں. کوئی بھی عبادت لیجئے, کوئی بھی کام لیجئے زندگی کا, اگر ہم اصل مقصد کو نہیں پا رہے, ہمیں نقصان ہو رہا, ہمیں گھاٹا ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا, ہم فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا زندگی کے رنگ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, چار نشانیاں ہیں کہ جو چار نشانی پا لے گا وہ کامیاب ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, ایمان لانے والے. ایمان لانے والے یعنی ایمان دل کی یقین, محکم زبان سے اقرار اور عمل سے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے. ایمان کوئی میڈل نہیں ہے, ایمان کوئی ہار نہیں ہے کہ میں اپنے گلے میں ڈال لوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی گواہی سے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علین ولی اللہ کہہ دو کافی ہے. نہیں, ایمان یعنی ولایت پر ایمان, ولایت پر یقین, ولایت یعنی راہ اہل بیت, عمل اہل بیت, کردار اہل بیت, نظریہ اہل بیت, عقیدہ اہل بیت, یہ ہے ایمان. میں زبان سے اللہ کہوں میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں, لیکن اگر میرا ایمان اس میں نہ ہو میں کبھی بھی مولا کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں لاکھ کو ہمیں امام زمانہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ مجھ میں پیدا نہ ہو. ایزان گرامی, میں ایمان کی منزل پر نہیں آ سکتا. ایمان کیا ہے؟ دل کے یقین کا نام ہے. حضرت امام خمینی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. ایک انسان سے کہا جائے تمہارا ایک دوست کا انتقال ہو گیا, تم اس رات ایک رات تنہائی میں مردے کے ساتھ سو جاؤ, تو دس بہانے بنائے گا, ارے جناب مردے کے ساتھ میں کیسے, مجھے تو کام ہے, وہ پیپر ہے, یہ ہے وہ ہے. اسے پتہ ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کی عقل تسلیم کرتی ہے مردہ ڈیڈ ہو گیا ہے, مر گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے, ابھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن تنہائی میں ایک رات انسان اپنے دوست کے مردہ جسم کے ساتھ رات بسر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو اس کی عقل نے تسلیم کی ہے اس کے دل میں نہیں اتری. وہ بات جو عقل تسلیم کرے اور دل میں اتر جائے اسے ایمان کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں ہم کتنے ایمان پر ہیں, کتنی باتوں کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے. ننگی تار کو چھوؤں گا کرنٹ لگ جائے گا, دسویں منزل پہ کھڑا ہوں اور کوئی دیوار نہ ہو اور میں تھوڑا جھکوں مجھے ڈر ہے کہ میں گر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں, میں ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگا تھا, میں کبھی کوئی خطرناک کام نہیں کرتا. کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا. یہ یقین جتنا مادی چیزوں کے لیے ہے, اگر گناہوں کے لیے ہو جائے کہ گانا سننا, نہ محرم کو دیکھنا, ماں باپ پہ آواز اونچی کرنا, گھر والی پہ آواز اونچی کرنا, یا گھر والے کے سامنے چیخنا چلانا, یا والدین کے یا اولاد کے حقوق ادا نہ کرنا, یا لوگوں کے حقوق ضائع کرنا, اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ گناہ ہے, میں کبھی گناہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے دل نے تسلیم نہیں کیا. الا الذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے. وہ کیسے ایمان لائے؟ کہ ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی, وہ ہیں شہدائے کربلا جن کے ایمان میں ایک جان کیا مولا, ہزار جانیں بھی ملے تو آپ کو قربان کر دیں. ایک جان کیا, ہزار جانیں بھی ملیں تو اس خاص طریقے سے حضرت حر حضرت حبیب ابن مزاح نے فرمایا کہ مولا آپ کو قربان کر دیں, وہ ویسا ایمان. شہید حجت جی, یہ نوجوان جو ابھی کچھ عرصہ پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت میں شہید ہوا, اس کی آرزو تھی کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی طرح شہید کیا جاؤں, شہید ہوں لیکن مولا حسین علیہ السلام کی طرح, یعنی بے سر اس دنیا سے جاؤں. کہا کہ مولا میں آپ کے فضائے کو نہیں پا سکتا, مولا میں آپ کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا, مولا میں آپ جس کرب و اذیت سے گزر ہیں اسے میرا دل تصور نہیں کر سکتا, لیکن چاہتا ہوں کہ ظاہری صورت کے لحاظ سے کم از کم میں ایک جہد سے تو آپ کی پیروی کروں کہ جب اس دنیا سے جاؤں تو میری لاش پر, میرے تن پر میرا سر موجود نہ ہو. یہ بھی آرزو ہے. مرنے والے ایسے بھی مرتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور جو گرفتار کرنے والی ٹیم آتی ہے ایک بہت بڑے سیاستدان کو, تو کس طرح سر اور جناب اور ہنسی مذاق اور ٹھٹے اور اے سی روم میں بیٹھ کر ان کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے. خوب ایک یہ زندگی ہے جس کے لیے انسان مارا جا رہا ہے, اور ایک وہ زندگی ہے جس کے لیے انسان اپنے جسم کو, اپنی دنیا کو در حقیقت آخرت کے لیے فروغ کر رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد وعلی محمد. وعمل الصالحات, دوسری نشانی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. کہیں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے ایمان کا تذکرہ ہے, عمل صالح کا تذکرہ, ایمان و عمل ساتھ ساتھ ہیں. کہیں آپ کو ایمان بغیر عمل کے نظر نہیں آئے گا. جہاں ایمان ہے وہاں عمل ہے, اور جہاں عمل ہے وہاں اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے. لہذا الا الذین آمنوا, ہمیں عمل کے ساتھ آ کے بڑھنا ہے. اہل بیت نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ, ہمارے خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. عالم برزخ کی تیاری کر کے آؤ. عالم برزخ کون سا برزخ ہے؟ عالم برزخ مرنے سے لے کر آپ کی آنکھیں بند ہوئیں یہاں سے لے کر اور سور قیامت پھونکے جانے تک کا جتنا درمیانی عرصہ ہے, لاکھ دو لاکھ ارب خراب کچھ نہیں معلوم. وہ دنیا کی زندگی تو نہیں کہ جہاں پر ہم کاؤنٹ کریں کہ 365 دن کا ایک سال ہوگا یا 364 دن کا ایک سال ہوگا. نہیں, وہ قیامت کانا مقدارہ 50,000 سنہ, ایک سال جو ہے, ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا. کوئی کیلکولیشن نہیں کیسا دن ہوگا کیا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں سوا نیدے کا سورج, سورج تو ختم ہو چکا ہے, سورج تو تباہ و برباد ہو گئے, دنیا تو نابود ہو گئی. یہ سوا نیدے کا سورج جو کہتے ہیں, سوا نیدے سے مراد کیا ہے, تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا گرمی کا زمانہ گزرا, کہتے ہیں سورج سوا نیدے پہ آ گیا, سوا نیدے پہ آ گیا, یعنی محاورہ ہی نہیں, اتنا نیچے آ گیا کہ ہر چیز پگھلنے لگی تھی, دماغ کھولنے لگا تھا, ہر انسان آپے سے باہر ہو رہا تھا. قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا سورج سوا نیدے پہ آ گیا. سورج تو ختم ہو جائے گا, پہاڑ تو روئی کی گالوں کی طرح ختم ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. یہ سورج سوا نیدے پہ آ جائے گا, یہ کون سی گرمی ہوگی؟ یہ انسان کی بدعمالیوں کی اور انسان کے گناہوں کی گرمی ہوگی کہ جس سے اہل محشر تکلیف میں ہوں گے. عزیزانِ گرامی, امام نے کہا عالم برزخ کی تیاری کر کے آنا, خدا تک کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری. صاف صاف کہہ دیا عالم برزخ کی تیاری مجھے خود کرنی ہے, مجھے تیاری کرنی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کی تلقین اور حق بات کی, تواصل بالحق حق بات کی تلقین, وتواصل بالصبر اور صبر کی تلقین. حق بات کی تلقین کیوں؟ اس لیے کہ اگر حق پہ رہو گے تو کامیاب رہو گے. جہاں حق کو چھوڑا, جہاں علی کو چھوڑا, جہاں اولاد علی کو چھوڑا, وہیں نابود ہو جاؤ گے. علی صراط مستقیم ہے, علی حبل اللہ المتین ہے, علی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے, وہ عروۃ الوثقی ہے کہ جس کو چھوڑ دینے سے انسانیت گمراہ ہو جاتی ہے. علی صراط مستقیم ہے, علی روح نماز ہے, علی روح دین ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت روح دین ہے عزیزانِ گرامی. لہذا حق بات کی تلقین, یعنی بار بار ایک دوسرے کو کہتے رہو حق بات حق بات, حق پہ قائم رہو. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے رہو. جب حق بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا, وہ ہے حق کا راستہ, اہل بیت کا راستہ, محمد آل محمد کا راستہ, اور صراط مستقیم کا راستہ. مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد. وتواصوا بالصبر, اور پھر صبر کی تلقین بھی کرو کہ اسی راہ پہ تمہیں ڈٹنا ہے. اگر صبر کی تلقین نہ ہوتی تو پھر شہدائے کربلا صبر کی تلقین نہ کرتے. امام حسین کا ہر سپاہی جاتے وقت اپنے زندہ رہ جانے والے سپاہیوں کو تلقین کر رہا تھا. امام حسین کا خیال رکھنا, امام حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, امام حسین پہ کوئی آنچ نہ ہے, سب ایک ہی راہ ہے, اسی راہ پہ ڈٹ جانا. لہذا آخر میں لمحات میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجود حالات تشیع کے حوالے سے جن کا سامنا ہمیں ہے, ان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. تشیع تاریخ اسلام کا وہ روشن باب اور روشن راستہ ہے جس کا امام بھی واضح ہے, جس کی بیعت بھی واضح ہے, اور جس کا انجام بھی واضح ہے. جس کا امام تنہائیوں میں نہیں بلکہ غدیر خم کے میدان میں اللہ کے قرآن کی اجازت سے رسول کے ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ آتا ہے, تو تشیع کے پہلے امام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے. گلی کوچوں میں نہیں ہوا, رات کے اندھیروں میں نہیں ہوا, میٹنگ سے نہیں ہوا ہے, سقیفی فکر سے نہیں ہوا ہے, قرآن کی نص کے مطابق حکم الہی سے. جب رسول اللہ پہ حکم آ گیا تو پھر اعلان. تشیع کا راستہ, تشیع کی تعلیمات بہت واضح ہے. جب آہستہ آہستہ سفر بڑھا, اب انہوں نے کیا کیا, ائمہ کو کنارے لگانے شروع کیا, پروپیگنڈا شروع کیا, علی نماز نہیں پڑھتے, علی کا مسجد میں کیا کام, جی علی تو دشمن خدا ہیں, علی دشمن قرآن ہیں, دیکھو ہم نیزوں پہ قرآن بلند کر دیں گے تو علی والے ہم سے جنگ کریں گے. یہ کیا ہوا, یہ پروپیگنڈا شروع کیا, امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا, امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا, امام سجاد کے خلاف پروپیگنڈا جو اس اسیرہ نے کربلا تو ان کے خلاف پروپیگنڈا، ہر امام کے خلاف. یعنی جو تشیع، اصلی تشیع تھی دین نے، جس تشیع کو کہا کہ یہ صراط مستقیم کی حامل ہے، یہ ولایت کے حامل ہے، اس کے مد مقابل ایک اور شیعت بنائی گئی. ایک سرخ شیعت تھی، ایک سیاہ شیعت تھی. سرخ شیعت کون سی ہے؟ شہادت کی شیعت، ولایت کی شیعت. وہ شیعت کہ جو ہر دور میں اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑتی. اگر امام علی کے ساتھ چند اصحاب موجود ہیں مولا علی کے ساتھ دینے کے لیے، یہ سرخ شیعت والے ہیں جو علی کے مقابل ہیں، یہ سب سیاہ شیعت والے ہیں. جو مولا امام حسن کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ سرخ شیعت والے ہیں. یعنی ذمہ داری اپنی ادائیگی کو ادا کرنے والے، امام کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ سب سیاہ شیعت والے ہیں. امام حسین کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ سرخ شیعت والے ہیں، جو حسین کے خلاف ہیں وہ سیاہ شیعت والے ہیں. اور ہر دور میں، یہاں تک کہ امام زمانہ کی غیبت ہوتی ہے، اور پھر امام اللہ کے حکم کے مطابق فقہا اور مجتہدین کو اپنی طرف سے اتھارٹی دے کے جا رہے ہیں. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجُعُوا فِيهَا إِلَى رَوَاتِ حَدِيثِنَا، کہ دیکھو جو واقعات پیش آئیں اس میں فقہا کی طرف رجوع کرنا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے اتھارٹی اور حجت ہیں، اور میں اللہ کی طرف سے تم پر اتھارٹی اور حجت ہوں. امام کی واضح حدیث موجود ہے. اب جو تقلید کا، فقی کا، ولایت فقی کا انکار کرتا ہے، وہ امام کی حدیث کا انکار کرتا ہے. میرا کچھ نہیں جاتا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تم اے انسان، کہ تم جب امام کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہو، تقلید کا انکار کر رہے ہو، فقاہت کا انکار کر رہے ہو، مجتہدین کی تضلیل کر رہے ہو، تم ولایت فقی کو نہیں مان رہے ہو، تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو. تم حکم امام کو نادیدہ لے رہے ہو، تم حکم امام کو پامال کر رہے ہو. لہذا ائمہ نے دین کو پہنچانے کے لیے زمانے غیبت میں فقہا پر ذمہ داری رکھی ہے. یہ فقہا ہیں کہ جو زمانے غیبت میں دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ فقہا ہیں جو دین کو قائم و نافذ کریں گے. یہ فقہا ہیں جو تعلیمات و ائمہ کو عملی جمع پہنائیں گے. اس پورے دور میں جب سے امام نے غیبت میں قدم رکھا ہے، فقہا، مجتہدین، اہل علم حضرات، انہوں نے دین کو پہنچایا ہے. آج ایسا کون سا بھوچال آ گیا، انقلاب آ گیا، کہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان فقہا و مجتہدین کے، کہ جنہوں نے، جو آج مخالفت کر رہے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، تمہارے باپ اور ماں کے نکاح بھی انہی فقہا و مجتہدین یا ان کے تربیت یافتہ شاگردوں نے پڑھائے ہیں. یہ نہ پڑھاتے تو تمہارے ماں باپ کا رشتہ حرام ہو جاتا، اور تم ولد الحلال کے بجائے ولد الزنا پیدا ہوتے. آج تم اعتراض کر رہے ہیں ان پر، سوچو تو. پوری تاریخ میں فقہا مجتہدین ہیں، ائمہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے دین کو پھیلایا، بچایا، اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اور آج آپ دیکھیں فقہا کے خلاف، مجتہدین کے خلاف گندی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں. حیرت ہوتی ہے، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. ایسا کون سا انقلاب آ گیا؟ گوشہ کنار سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ولایت کانفرنس ہوگی. ایدنِ گرامی، نام اسے دھوکہ مت کھائیے. اس وقت تشیع کو فکر لحاظ سے بہت سارے محاذوں کا سامنا ہے. پوری تاریخ ائمہ میں ائمہ نے فکری انحراف کرنے والے، یعنی جو ائمہ سے دور ہوتے چلے گئے، اس سے تشیع کو بچایا. ائمہ کے مناظر موجود ہیں، غالی، مفوضہ، اشاعرہ، مرجعہ اور اس جیسے بہت سے دوسرے نام، کہ جن کو ائمہ نے شکست دی اور ائمہ کی علمیت کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر وہ اپنے اپنے گروہ لے کر اور اپنے اپنے دین لے کر اور اپنے نظریات لے کر الگ ہوتے رہے. کوئی بوہری بن گیا، کوئی آقانی بن گیا، کوئی مفوضہ بن گیا، کوئی مرجعہ بن گیا، کوئی غالی بن گیا، کوئی نصیری بن گیا. یہ سب وہی ہیں کہ جنہوں نے ائمہ کے ہاتھ سے مار کھائی ہے. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت ائمہ کے ہاتھ سے اپنے اوپر مہر باطل لگوائی ہے. آج تشیع کو جو زخ پہنچائی جا رہی ہے وہ انہی عقائد کے ماننے والے جو تشیع کی تاریخ میں آئمہ کے ہاتھ سے اپنے اوپر مہر باطل لگوا چکے ہیں، انہی عقائد کے ماننے والے آج شیعت کا لبادہ اوڑ کر مرجعہ کے، مفوضہ کے، غالیوں کے، نصیریوں کے اور منحرف عقیدے رکھنے والے افراد کے عقائد کو تشیع کی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ لہذا آنکھیں کھول کے رکھیے گا، ماہ محرم آنے والا ہے، ہر چیز پہ واہ واہ مت کریں، سوچیں سمجھیں کیا کہہ رہا ہے، پوچھیں، کھڑوں کے سوال کریں، کہاں سے پڑھ رہے ہو، ہر مجلس کے بعد 15 منٹ سوالات کا سیشن رکھا جائے، کہاں سے پڑھا بتاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، پتہ چل جائے گا کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھے گا، آنکھیں بند کر کے واہ واہ، ہر ولایت پڑھنے والا شیعہ نہیں ہے۔ آج میں نے کہا کہ تشیع کے لباس میں جو باطل عقائد تھے جن کو آئمہ نے دفن کر دیا تھا، آج شیعہ کو نقصان پہنچانے کے لیے انہی عقائد کو ریفارم کیا جا رہا ہے، نئی شکل میں آج آرائش کر کے، مصنوعی میک اپ کر کے کیا کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو 12واں آنے والا ہے، وہ جو 11 آئمہ کی آرزو کو عملی جامہ پہنانے والا ہے، جو کربلا کا انتقام لینے والا ہے، جو انبیاء کی آرزو کو عملی جامہ پہنانے والا ہے، جو خدا کی زمین میں خدا کا نظام نافذ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھوں کو کمزور کیا جائے، اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کمزور کیا جائے، ان کی ہمتیں پس کی جائیں۔ یہ سارا مسئلہ امام زمانہ کی تیاری کے لیے ہے۔ توجہ کیجئے گا، سعودی عرب کو کیسے لیبرل بنایا گیا، آج امریکی فاحشہ عورتیں آ کر سرزمین کعبۃ اللہ میں ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، کیسینو کھولے جا رہے ہیں، حلال برینڈ شراب جو ہے پیش کی جا رہی، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لیبرل اسلام، وہ اسلام جس سے کسی کو خطرہ نہ ہو، ایسا اسلام پیش کیا۔ اب ضرورت تھی اس کی کہ تشیع میں بھی جو سخت گیری تھی اپنے موقف کی، ولایت سے ڈٹے رہنے کی، ولایت سے جمع رہنے کی، جو ہمارا امتیاز تھا کہ ہم کٹتے رہے، مرتے رہے، بم دھماکے ہوتے رہے، لیکن ہم نے حلم عباس کو گرنے نہیں دیا، ہم نے مجلس کو ختم ہونے نہیں دیا۔ کتنی سازشیں ہوئیں اس علم کے خلاف، اس مجلس و جلوس و ماتم کے خلاف، ہم نے اس کو ختم ہونے نہیں دیا۔ یہ سخت گیری، یہ موقف، یہ فنڈامنٹلزم، یہ بنیاد پرستی جو تشیع کا خاصہ تھی، تاکہ امام زمانہ کے لیے تیار کی جائے۔ تشیع میں بھی ایک اور ماڈل لانے کی ضرورت تھی کہ تشیع جس طرح وہاں بھی ایک سنیوں میں لیبرل اسلام، ٹھنڈا اسلام، میٹھا اسلام، واہ واہ اسلام، جی نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، یہ نعرہ اہل بیت کا نعرہ نہیں ہے کہ محبت سب سے کریں، نفرت کسی سے نہیں کریں، بڑا اچھا نعرہ ہے، انسانیت والا نعرہ ہے، لیکن نہیں، یہ قرآن کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا نعرہ نہیں ہے۔ کل جب امام آئیں گے، امام کہیں گے فلاں سے جنگ کرو، نہیں مولا، اللہ فور آل، محبت سب کے لیے، یہ میڈیا جو دکھا رہا ہے آپ کو، یہی تو دکھا رہا ہے نا۔ تو شیعت میں کیا تھی، اپنے موقف پر، اپنی بنیادوں سے، بنیادوں پہ جمع رہنے کی ایک خصوصیت تھی۔ تشیع میں بھی اس وقت ضرورت ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ تشیع کو امام زمانہ کے انقلاب سے دور کرنے کے لیے ایک لبرل تشیع لائی جائے۔ مرد آباد امریکہ نہیں کہو، مرد آباد اسرائیل نہیں کہو، مرد آباد یزید نہیں کہو، سب اچھے ہیں، ممکن ہے وہ بھی اچھا ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ فکر دی جا رہی ہے۔ لہذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، یہاں پہ ضرورت ہے کہ ولایت تکوینی کو سمجھیں کہ جس میں آئمہ کے مقامات کو واضح کیا گیا ہے۔ آئمہ اختیار رکھتے ہیں، تصرف کا حق رکھتے ہیں کائنات میں، یہ کن فیکون کا مظہر ہیں، نحنو اسماء اللہ، امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے اسماء ہیں، ان کا مظہر کون، مظہر صفات کبریا ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ امام رضا کو واقعی نہیں سنا، امام رضا مناظرہ کرتے تھے تو ہمیشہ جیت جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جب امام آئے اور تناول فرمانے لگے کھانا، تو تم اپنے جادو بزرگ سے جسارت کرنا، امام کی تذلیل ہونا، اعوذ باللہ۔ یہ جادوگر بیٹھ گیا، امام آئے دسترخوان پہ بیٹھے، مناظرے کے بعد اب امام نے تناول کرنا چاہا، اس نے جسارت کی، بدتمیزی کی کہ امام کے ہاتھ سے نوالہ چھین لے۔ امام نے ایک طرف دیکھا، قالین پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی، کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان سے، زبان عصمت سے امام نے کہا خود ہادا اسے کھا جا۔ ایک دفعہ پردے سے شیر نکلا، زندہ ہوتا ہوا دھاڑتا ہوا اس جادوگر کو کھا گیا، اس کی ہڈیاں اس کے خون کو چاٹ گیا۔ بلکہ ہمارے استاد نے کہا شاید اس نے بادشاہ کی طرف بھی دیکھو، مولا اس کی بھی اجازت ہے، مولا نے کہا اس خبیث کی ابھی رسی دراز ہے، اسے چھوڑ دے، اس کی رسی دراز ہے، اس کا وقت ہے تاکہ بتا تو سکے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا سرکار غلطی ہو گئی، یہ کرائے پہ لایا تھا، آپ اپنے شیر سے کہیں کہ اس کو واپس کر دیں۔ امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے اژدہا نے جادوگروں کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا، میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو اگل دیتا۔ امام نے حکم دیا، وہ جا کے تصویر بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ مظہر اعلیٰ، کن فیکون، تصرف رکھتے ہیں کائنات میں، جو چاہے کریں اللہ کی مرضی سے، جو چاہے کریں اللہ کی مرضی سے۔ اگر خدا کا نبی یہ کہے کہ میں پرندے خلق کرتا ہوں، میں اس میں روح پھونکتا ہوں، تو جو فخر انبیاء ہو اگر وہ یہ کام کرے تو تعجب کیسا، فاہمہ کے مقامات بتائے گئے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ پڑھیا، عزیزان گرامی اس وقت ایک بحث چھڑی ہوئی ہے غلو کی، ہمیں سب سے پہلے غلو کی تعریف کو بیان کرنا ہوگا، موقع نہیں میں صرف کہہ کے گزار رہا ہوں، غلو کی تعریف کو بیان کرنا ہوگا، غلو ہوتا کیا ہے، غالی کون ہوتا ہے، اور پھر ائمہ کے مقامات کا ہیں۔ ہر ایک کو غالی مت کہیں، ہر ایک کو مشرک مت کہیں، یہ شرک کر رہا ہے۔ ہماری ایک فیشن آ گیا، وہابی جیسے ہوتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہادہ شرک، ہادہ بدعت، ہادہ حرام، ایک لسٹ سنانا شروع کر دیتے ہیں، آیات لے کے آ جائیں گے، اللہ رازق، اللہ خالق، اللہ فلاں، اللہ فلاں، اللہ فلاں، یہ وہابی اسٹائل ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں چلنے والا۔ کچھ ہمارے شیعہ علماء بھی انہیں کی دیکھا دیکھی مروبہ کو انہوں نے بھی ایک لسٹ بنا دی، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ فلاں ہے، اللہ فلاں، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ استثناءات موجود ہیں، توجہ رکھیے گا، استثناءات موجود ہیں کہ رزق اگر اللہ دیتا ہے تو کس کے ذریعے سے دیتا ہے، حیات دیتا ہے کس کے ذریعے سے دیتا ہے، خلق کرتا ہے کس کے ذریعے سے خلق کرتا ہے، وہ اللہ محتاج ہے وحی کے لیے حضرت جبرائیل کا، اللہ محتاج ہے کہ انسان کو نطفے کا اس سے انسان پیدا ہو، اللہ محتاج ہے کہ زمین سے اناج اگائے، کہیں محتاج نہیں ہے، وسیلوں کے ذریعے سے استثناءات موجود ہیں۔ تو ہماری ایک سلسلہ چل نکلا ہے وہابیوں کے طریقے سے، ہم وہ ایک لسٹ بنا دیتے ہیں، غلط ہے، استثناءات بھی موجود ہیں، اس کو بھی بیان کیجیے۔ صرف یہ عقیدہ توحید نہیں ہے جس کو وہابی اسٹائل سے آپ پیش کرتے ہیں جناب۔ تو ایک اس وقت فکر چلنے کے لیے ہے، ہر ایک کو غالی مت کہیں، ہر ایک کو نسیری مت کہیں، ممکن ہے آپ نہ سمجھ رہے ہوں، ہاں علماء کے پاس جائیں، ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں کہ واقعی کیا یہ شرک ہے، کیا یہ بدعت ہے، کیا یہ غلو میں آتا ہے، کیا یہ تعلیمات ائمہ کے خلاف ہیں، اور پھر اس کا ایک منطقی راستہ موجود ہے۔ لہذا دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے سامنے، ایک وہ مغرض افراد جو MI6 کے ایجنٹ ہیں، کہ جن کو ایران سے، عراق سے، لبنان سے، شام سے، بحرین سے، سب جگہ سے مار کے نکالا گیا، اب ان کی پوری نگاہیں پاکستان کی شیعت پر ہیں کہ یہاں پر بھی تقسیم کی جائے، ایران میں کوشش کی کامیاب نہیں ہوئے، عراق میں کوشش کی وہاں مرجع موجود ہے کامیاب نہیں ہوئے، شام میں کوشش کی وہاں کامیاب نہیں ہوئے، دوسری جگہ کوشش کی کامیاب نہیں ہوئے، پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، پورا پیسہ لگایا ہوا ہے، پوری انڈسٹری چل رہی ہے تاکہ تشیع کو لڑایا جائے۔ دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ جو براہ راست MI6 کے ایجنٹ ہیں، MI6 جو CIA سنیت چلا رہی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے، اور وہ شیعت جو برطانیہ چلا رہا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے، دونوں ناقابل برداشت ہیں، دونوں مردود ہیں، دونوں کا انکار ضروری ہے، دونوں سے اجتناب ضروری ہے، دونوں سے تنفر ضروری ہے، دونوں کا انکار ضروری ہے، نہ وہ سنیت جو CIA امریکہ چلائے، نہ وہ شیعت، نہ وہ شیعہ چینل، نہ وہ شیعہ مولوی مجتہد نام نہاد جن کو برطانیہ چلا رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو دو قسم کے افراد، ایک مغرض جو ٹاؤٹ ہیں، جو مخبر ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو پیسہ لے رہے ہیں، اور ایک وہ سادہ لو افراد ہیں جو ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو اصل افراد ہیں ان سے سادہ لو افراد کا رستہ جدا کریں، اور جتنے لوگوں کو ہم حقیقی تشیع ولایت اور مقامات آئمہ کی طرف بلا سکتے ہیں ہم بلائیں تاکہ انہیں تنہا کیا جائے۔ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فلاں کانفرنس فلاں کانفرنس، یہ در حقیقت علماء مجتہدین کے خلاف کہ جنہوں نے زمانۂ غیبت میں آئمہ کی تعلیمات کو، قرآن کی اور اہل بیت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، ان کے خلاف آواز ہے۔ یقیناً اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ ہم ایک بھائی ہونے کے ناطے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، دیکھو، پڑھو، اسٹڈی کرو، دوبارہ سے تاریخ کو دیکھو، کوئی سوال ہے پوچھو، کوئی تشنگی ہے دور کرو، کوئی الجھن ہے سوال کے ذریعے سے رفع کرو۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ لہذا ضرورت اس وقت کی ہے کہ شیعوں کو شیعوں سے لڑایا جائے۔ یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو کراچی کے کچھ علاقوں میں آپس میں جو باہم مومنی دست و گرما ہو رہے تھے، وہاں پہ پوری کوشش یہ تھی کہ آپ کی مساجد کو، آپ کے امام بارگاہوں میں دنگا فساد کر کے ان امام بارگاہوں کو اوقاف کے سپرد کر دیجئے۔ شیعہ لڑتے رہتے ہیں، شیعہ آپس میں دست و گرما ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دست و گرما ہونے سے شیعہ کو بچایا جائے، اتحاد کو قائم رکھا جائے، غلو کی صحیح تعریف کی جائے، مقامات آئمہ کو بیان کیا جائے، حقیقی تشیع جو اہل بیت کی ولائی تشیع ہے اسے بتایا جائے، تاکہ ہم دشمن کی سازش کو سمجھتے ہوئے آپس متحد بھی رہیں اور اس کی سازش کو ناکام بھی بنا دیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد والے۔ کلام تو لانی ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایام وہی ہیں کہ جن میں کوشش کی جا رہی ہے، ماہ محرم سے پہلے آمادگی ہے تاکہ ماہ محرم کے لیے ایک اسٹیج بنایا جائے، ایک فضا سازی کی جائے، ایک ماحول کریٹ کیا جائے۔ ضروری سمجھتا تھا کہ اس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ آپ لڑیں، آپ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائیں۔ علماء نے کام کیا، ذاکرین جو صحیح العقیدہ ذاکرین تھے قرآن و اہل بیت کے علماء صاحب، انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا کہ جناب یہ ضابطہ اخلاق ہے، اگر کوئی اس سے باہر مجلس پڑھتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، جو اس ضابطۂ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے مجلس پڑھتا ہے وہ صحیح مجلس پڑھتا ہے۔ اس میں مرحوم عباس کمیلی صاحب کا نام بھی ہے، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، خدا ان کی روح کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور جو علماء اس وقت میدان میں ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ یہ ضابطۂ اخلاق موجود ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو فراہم کیا جا سکتا ہے، یہاں مسجد میں لگائیں، لوگوں تک پہنچائیں، جہاں جہاں امام بارگاہ مساجد ہیں وہاں پہنچائیں۔ یہ ضابطہ اخلاق ہے جو علماء اور ذاکرین دونوں نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے، یہ ضابطہ اخلاق ہے، اور یہی ہماری فتح ہے کہ ہم جو لوگ اگر غلطی کر چکے ہیں ماضی میں، ہمیں پتہ ہے، یہ جان بوجھ کر یا بھول چک کر، ہم نے اصلاح کا موقع دیں کہ آؤ اپنی اصلاح کرو، ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد والے محمد۔ دنیا گھاٹے کی طرف جا رہی ہے، تم میں چار صفحہ کو بھیج رہی ہے۔ لہذا یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ آپ اپنے دین کو، اپنی شیعت کو، اپنی عزاداری کو، اپنے عقیدے کو، اپنی ولایت کو بچائیں۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل آپ کے اور میرے ساتھ جائے گا۔ ماں باپ کو فراموش نہ کریں۔ اگر میں ابھی اعلان کروں کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ سب میں سے کہیں گے مولانا شاید صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اس میں چندہ کر کے یہ ایک دو آدمی مجھے دے دیں گے۔ لیکن اگر یہی مطالبہ میں روز قیامت آپ سے کروں، مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس خود کمی ہو رہی ہے، ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ روز قیامت نفس نفسی کا، نفس نفسی ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اس کا بیٹا بھی برابر میں ہوگا نا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بیٹا رو رہا ہے باپ دیکھ رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے ماں دیکھے گی، کوئی مدد نہیں کرے گی، کیونکہ میں نہیں کر سکتی مدد، میرے پاس خود نیک اور صالح اعمال کی کمی بھی، طریقے سے مدد کرو۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھاگیں گے، بھائی بھائی کو دیکھے گا فرار کرے گا، औलाद वालदेन को देखेगी भागेगी, बाप आ रहा है भागो, क्यों हम कहां से देंगे, हमारे पास नहीं है। नफ्सा नफ्सी से कहते हैं, एक ऐसे आलम को तसव्वुर करें, यह आलम अगर उस क़यामत, एक शख्स बिल्कुल दरवाजे जन्नत के करीब खड़ा होगा, थोड़ी सी नेकियां मिल जाएं, थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, क्या होगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, अचानक से कोई चीज़ आएगी इसे धक्का देगी और ये जन्नत के अंदर, पीछे मुड़के कहेगा खुदवंदा इस नफ्सा नफ्सी के आलम में कौन है जिसने मेरी मदद की, आवाज़ रब्बुल कुदरत रब्बुल इज्जत आएगी, ये तेरे माँ बाप की वो नेकियाँ थीं जो तो दुनिया में किया करता था, माँ बाप के साथ नेकियों को फरामोश ना करें, बिगड़ी बनानी हो वालदेन को खुश करें, अगर मर गए हैं तो उनकी कब्र पे जाएं, उनके वाजिबात की अदायगी करें, यकीन कीजिए बड़े बड़े उलमा और वो फरमाते हैं ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कर्ज बढ़ जाए, बरकत ना हो, पैसा नहीं मिल रहा, औलाद ना फरमा, कोई भी मुश्किल आ जाए, सबसे पहले अपने वालिदैन का पता ढूंढो, कहाँ हैं तेरे वालिदैन, जिंदा हैं, शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुझे मौका दिया कि तू अपने वालिदैन के पास जाकर अपने आमाल की माफ़ी तलब कर सके। यकीन कीजिए जिस दिन जिसके वालिदैन जिंदा हैं, परेशानी का मुशाहिदा करे और अपने वालिदैन से आके माफ़ी मांगे, उनका दिल जीते, खुदा खुशियों के दरवाजे खोल देगा, आसानी और रहमत के दरवाजे। ये आजमूदावाद बता रहा हूँ मैं आपको, वालदेन की दुआएं कहाँ कहाँ काम आती है पता नहीं, और अगर नेक वालदेन हों तो खुदा हजरत मूसा के वाक़े में हजरत मूसा को ये काम सौंपता है कि गिरती हुई दीवार को सीधा करें ताकि इसके नीचे यतीम बच्चों का जो ख़जाना है वो उन तक मिल सके। अगर माँ बाप नेक होंगे खुदा नबी को मुकर्रर करता है, जिनके माँ बाप हयात हैं वो जाएं शुक्रिया अदा करें, हाथ चूमें, माफ़ी तलब करें उनसे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो उनके कब्र पे जाकर उनके नमाज पढ़ें, रोज़ाना कोई ना कोई सबकत बस आ जाएगा, यकीनन अहल खाना के लिए, यकीनन भाइयों के लिए, यकीनन अफराद के लिए बड़ा सख्त होगा। इसलिए कहा गया है कि जो करीबी अजीज हो ना, बेटा हो, शौहर हो, बाप हो, वो अपने हाथों से अपने अजीज को दफन ना करे। हराम है, हराम नहीं है, लेकिन शरीयत ये कहती है तुम्हारा एक अजीज इस दुनिया से गया है, खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, लिहाजा तुम अपने हाथों से अपने अजीज को, अपने बेटे या जौजा को या अपने बाप को कब्र में ना उतारो। क्यों? क्योंकि ये मंजर सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि मैंने अपने हाथों से अपने बाप के चेहरे पर मिट्टी डाली थी। हराम नहीं है, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से दफनाया, हराम नहीं है, यानी खुदा नहीं चाहता है कि मोमिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ उठाए। अल्लाहु अकबर, जब एक मोमिन का दिल रखने के लिए खुदा इतने अहकाम दे रहा है तो ज़रा सैयद सज्जाद से कोई पूछे, अल्लाह कोई जाकर सैयद सज्जाद से पूछे, सैयद सज्जाद क्या आपको भी कोई पुरसा देने वाला आया था? खुश नसीब हैं वो भाई, वो बच्चे, वो अफराद मरहुमा के जिनको गले लगा लगा कर लोगों ने ताज़ियत पेश की, खुश नसीब हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंधा दे, तुम्हारे मरहूम को कंधा देने वाले मौजूद थे, तुम्हें सीने से लगाने वाले मौजूद थे, तुम्हें ताज़ियत पेश करने वाले मौजूद थे, मगर हाय करवाला जहाँ कोई गले दे कंधा देने वाला नहीं था, अरे जहाँ बच्चे नजर आते थे ताज़ियाने मारे जाते थे, अरे बीवियाँ नजर आती थी लेने के अन्नियों से चादरें उतारी जाती थी। आज रुखो अल्लाह, कोई अली से पूछे फातिमा जहरा का गम कितना संगीन है, अरे जहरा गुजर गई दिन के वक्त बीवी की शहादत हो गई, लेकिन कानो कान किसी को खबर न होने दी, रात का वक्त आ गया, अब मौला ने गौसलो कफन शुरू किया, एक दफा बच्चों के रोने की आवाज आई, उलमा ने लिखा है कि मौला अली ने बच्चों के मुंह में कपड़े रख दिए कि बच्चों तुम्हारी वादे गली कूचे में ना जाएं, अरे जहरा की वसीयत पे अमल करना है। زہرا کی وصیت کیا تھی؟ اے ابو الحسن میری نماز میں کسی کو نہ بلانا، کسی کو خبر نہ کرنا، ارے جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے ان کو میری نماز میں شرکت نہ کرنے دینا، اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن دینا، اور رات کی تنہائی میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر، اب بچے روئے تو آواز پہنچ جائے گی، مولا کائنات نے کبھی سینے سے لگایا بچوں کو؟ حسن حسین گریہ نہ کرو، زینب و ام کلثوم گریہ نہ کرو، مگر ایک وقت علی سے صبر نہ ہوا، غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ظرف آب زمین پہ رکھا، سر دیوار پہ رکھ کر مولا نے زور زور سے گریہ شروع کیا۔ اسما کہتی مولا آپ تو ہمیں گریہ نہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، ارے خود گریہ کر رہے ہیں۔ مولا کہتے ہاں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی بس اجرکم اللہ۔ ہاں آج پہلی ذیقعدہ تھی نا، آج کس کی ولادت تھی؟ فاطمہ معصومہ قم کی، آیت اللہ مرشی نجفی کے والد نجف میں تھے، انہوں نے خواب میں مولا علی سے کہا مجھے میری ماں فاطمہ زہرا اپنی زوجہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کی اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا حکم الہی ہے تا قیامت قبر زہرا پوشیدہ رہے گی، لیکن اگر چاہتے ہو کہ زہرا کی قبر کا ثواب تمہیں مل جائے تو ہماری بیٹی قم میں دفن ہے فاطمہ معصومہ، ارے اس کی زیارت کا ثواب ایسا ہی ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں جو لوگ قم گئے ہیں نا، ارے کیا قمقمے ہے، کیا دربار ہے، کتنے خدمت گزار ہیں، کتنی نورانیت ہے، کتنے خدام ہیں، مگر ہائے جنت البقیع، ہائے اندھیرا، ہائے اڑتی ہوئی خاک فاطمہ زہرا۔ بس عزاداروں، علی نے کس عالم میں غسل دیا ہوگا، اس کے بعد بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں ماں کو الوداع کہہ دو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ سب بچے آ گئے مگر حسین دروازے میں کھڑے تھے، کہا حسین تم بھی آ جاؤ، تم بھی الوداع کہہ دو ماں کو۔ کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اولاد والوں تصور کرو کیا وقت ہوگا، ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے، بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال حسین آ جا، حسین دوڑے ماں کے سینے سے لگے، ارے دل بھر کے گریا کیا، عاطف کی آواز آئی علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو، قیامت ہو جائے گی، رات کی تاریکی، سر پہ چھت، ماں کا جنازہ کفن میں ہے۔ کتنے پیار سے علی مرتضیٰ نے ہٹایا ہوگا، میں علی مرتضیٰ یہ مدینہ ہے، ارے لپٹے ہوئے بچوں کو پیار سے جدا کیا جاتا ہے، ذرا کربلا آ جانا تپتی ہوئی ریت پر، ارے دن دن کا بھوک پیاسا حسین، ارے بے لاشا لاشا بے سر ہوگا، ایک بچی الوداع کرنے آئے گی، ارے بچی کو بھی جدا کیا جائے گا، ارے کوئی تماچے مارے گا، کوئی اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بر اللهم اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اہل بیت کی سیرت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے علاوہ حکم صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کو ظہور میں تعجیل فرما، تشیع کو اور مسلمانوں امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق دولت سے مالا مال فرما، بار الہ امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانے کے سپاہیوں سے قرار دے، علماء حقہ کا سایہ، اور ہر اس خطیب ہر ذاکر ہر شاعر ہر نواخواں ہر مدح خواں ہر مرقبت پڑھنے والے کے جو تعلیمات و اہل بیت و قرآن کا پاس رکھتا ہے، اس کو تا ظہور امام زمانہ زندگی دے تاکہ وہ عزاداری کی خدمت کر سکے۔ ایک مرتبہ سورہ علم، تین دفعہ سورہ غلط، مرحوم غلام سکینہ بنت محمد بچل کی تلاوت فرمائیے۔